بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی ایک سے لے کر دس تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ویب سائٹ میں آپ تازہ ترین خبریں، اس کے علاوہ فوٹو گیلری، ویڈیو گیلری اور ساتھ ہی ساتھ سحر اردو ٹی وی سے نشر ہونے والے منتخب پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سائٹ کے حوالے سے اپنی رائے بھی ہمیں ضرور دیجیے گا۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و، معاف کیجیے گا، کچھ ہی دیر بعد سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد صبح کی نشریات کا پسندیدہ پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے برکس تنظیم کو چند قطبی نظام کے آغاز کی علامت قرار دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس اجلاس کی سائڈ لائن میں ملاقات اور دو طرفہ تعلقات اور سرحدی کشیدگی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں حلقہ بندیوں کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے برکس تنظیم کو چند قطبی نظام کے آغاز کی علامت قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان جنوبی افریقہ سے واپس تہران پہنچنے پر دیا۔ اس درمیان برکس میں ایران کی شمولیت کا دنیا کے مختلف ملکوں نے زبردست خیر مقدم کیا ہے۔ صدر جمہوریہ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی جنوبی افریقہ میں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد تہران پہنچے، جہاں انہوں نے یہ بیان کیا۔ صدر مملکت نے اس موقع پر اپنے دورے کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ برکس تنظیم میں افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے اہم ممالک شامل ہیں، جن کی ڈی ڈالرائزیشن کی کوشش کی ایران مستحکم انداز میں حمایت کرے گا۔ قبل ازیں صدر سید ابراہیم رئیسی نے برکس سربراہ اجلاس سے بھی خطاب کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ تہران برکس رکن ممالک کے مابین معاشی تعاون، مقامی کرنسیوں میں لین دین اور برکس کے مالی ترقیاتی ادائیگی کے نظام میں فروغ کے لیے ہر ممکنہ اقدام کی حمایت کرے گا۔ صدر رئیسی نے برکس میں ایران کی شمولیت کو عالمی عدل و انصاف اور اخلاق اور پائیدار امن کا ایک نیا باب اور اس جانب ایک مستحکم قدم قرار دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ تسلط پسندی، ناانصافی، امتیازی سلوک اور اخلاقی زوال نے دنیا کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے حل کے لیے برکس تنظیم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی جانب سے برکس تنظیم پر اعتماد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے برکس کو عالمی تبدیلی اور ملٹی پولرزم کی علامت قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ برکس سربراہی اجلاس کے 15ویں دور میں ایران کو بھی اس تنظیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹائنا، مصر، ایتھوپیا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی رکنیت کو بھی منظور کر لیا گیا ہے، جس سے گلوبل ساؤتھ کے اسٹریٹجک ممالک کی بنیاد پر اس تنظیم کو مزید تقویت حاصل ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کے بعد سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے اکاؤنٹ سے فارسی زبان میں پیغام جاری کیا۔ اس پیغام میں لکھا کہ صدر سید ابراہیم رئیسی سے میری ملاقات بہت ہی عمدہ رہی۔ نریندر مودی نے لکھا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایران برکس میں شامل ہو گیا۔ ملاقات کے دوران تجارتی اور ثقافتی تعاون میں فروغ کے راستوں کا جائزہ لیا گیا اور گفتگو کی۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی جانب سے فارسی میں جاری شدہ پیغام کا ایرانی اور ہندوستانی سیاسی و سماجی حلقوں میں زبردست خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس اجلاس کی سائڈ لائن پر ملاقات اور دو طرفہ تعلقات اور سرحدی کشیدگی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق شی جن پنگ نے نریندر مودی سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ فریقین کے تعلقات میں بہتری دونوں ممالک کے عوام کے حق میں ہے، اور ساتھ ہی علاقائی اور عالمی سطح پر صلح و آشتی کے فروغ اور تقویت میں بھی مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے لیے سرحدی مسائل صحیح طریقے سے مینیج کرنے اور سرحد پر مشترکہ طور پر صلح و آشتی کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹرز نے بھی ہندوستان کی وزارت خارجہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی چینی صدر کے ساتھ سرحدی تنازع کا معاملہ اٹھایا اور اس حوالے سے نئی دہلی کو لاحق تشویش سے انہیں آگاہ کیا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ نریندر مودی نے گفتگو کے دوران سرحد پر صلح و آشتی کی فضا کے تحفظ پر زور دیا۔ پاکستان میں حلقہ بندیوں کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا، انتخابات 90 دن سے آگے گئے تو پاکستان سنگین بحران سے دوچار ہو سکتا ہے۔ آئین میں حلقہ بندیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آئین میں حلقہ بندیوں کے لیے وقت مقرر ہے، اسے بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سے منگل کو ملاقات کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ مردم شماری شروع سے ہی متنازع رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے کہا کہ مردم شماری کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حسن اقبال نے اس پر کہا ہے کہ مراد علی شاہ آدھی بات درست کہہ رہے ہیں، صوبائی نشستوں کی حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں، لہذا آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی۔ مردم شماری کے نمبرز کے تحت صوبوں کے اندر بین الاضلاع آبادی کی تبدیلی کے مطابق سیٹوں کے رد و بدل ہونی ہے۔ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انتخابی روڈ میپ کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ لیگی وفد نے حلقہ بندیوں کے عمل کو تیز کرنے کی تجویز دی۔ دریاستاں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا کہ سیاستدانوں کو آئینی امور کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ امریکی دہشت گردوں کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ ان کی سرزمین کو ایک گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ عراقی مزاحمتی تنظیم النجوا کی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کو ملک کی سرزمین کو بطور گزرگاہ استعمال کرنے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دے گی۔ بیان میں ساتھ ہی مزاحمتی جذبہ رکھنے والے عراقی جوانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ امریکیوں کی نقل و حرکت کو زیر نظر رکھیں۔ عراق کی استقامتی تنظیم نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا کہ امریکیوں کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی بھی سیاسی و سفارتی طریقہ کار یا معاہدہ کارگر نہیں، کیونکہ امریکیوں کا دھوکہ، فریب اور ممالک کے ذخائر کی لوٹ مار اور ان سے غلط فائدہ اٹھانے کے حوالے سے ریکارڈ خراب ہے۔ ناجائز صہیونی حکومت کی دائیں بازو کی فاشسٹ جماعتوں اور غاصب صہیونی آباد کاروں کے اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف فلسطین کی وزارت خارجہ نے سخت احتجاج کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں فلسطین کے عوام کے خلاف ناجائز حکومت کی فاشسٹ جماعتوں اور غاصب صہیونیوں کے اشتعال انگیز اقدامات کی سخت مذمت کی اور ان کے اس طرح کے اقدامات کو فوری طور پر روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ بیان میں مزید آیا ہے کہ اس قسم کے صہیونی اقدامات کا مقصد مغربی کنارے بالخصوص بیت المقدس کے مقبوضہ علاقوں میں تدریجی الحاق اور علاقائی اور عالمی منظرنامے سے فلسطینی معاملے کو کنارے لگانا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے اسی طرح انسانی حقوق کی تنظیموں اور انسان دوستانہ اقدامات کرنے والے اداروں سے اپیل کی کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات عمل میں لائیں۔ شام میں ہوئے ایک فضائی آپریشن کے دوران دسیوں غیر ملکی دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اسپوتنگ نیوز ایجنسی نے ایک خبر کے ذریعے بتایا ہے کہ روس کے جنگی طیاروں نے صوبہ ادلب کے حسر الشغور اور صوبہ ہما کے سہل الغاب علاقوں پر بمباری کی، جس میں حزب اسلامی ترکستان نامی ایک دہشت گرد ٹولے کے دسیوں عناصر ہلاک ہو گئے۔ مڈغاسکر کے دارالحکومت اینتا نائریو کے اسٹیڈیم میں بھگدڑ سے 12 افراد ہلاک جبکہ 80 زخمی ہو گئے۔ اس ملک کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے تماشائی نیشنل اسٹیڈیم میں اسپورٹنگ ایونٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے تھے کہ بھگدڑ مچ گئی۔ یہ افتتاحی تقریب انڈین اوشین آئی لینڈ گیمز کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین دفاعی اجلاس منعقد ہوا۔ ریاض میں ہونے والے اس اجلاس کے دوران دفاعی تعلقات میں اضافے اور نئے مواقع کا جائزہ لیا گیا، اور تینوں ملکوں کے دفاعی اور فوجی وفود نے مشترکہ ورک شاپس میں بھی شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے برکس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی رکنیت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ منگل سے جمعرات تک جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں برکس کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں دنیا کے 70 ملکوں کے سربراہان اور اعلی عہدیداروں اور نمائندوں نے شرکت کی۔ برکس 5 ملکوں کی تنظیم تھی، جس میں روس، چین، ہندوستان اور برازیل اور ساؤتھ افریقہ تھے، لیکن اس بار اس میں مزید 6 ملکوں کا اضافہ کیا گیا اور اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کو بھی رکنیت دی گئی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، ارجنٹینا اور ایتھوپیا کو بھی برکس کا رکن ملک بنایا گیا اور اب مجموعی طور پر یہ تعداد 11 ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ برکس ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقتوں کی ایک مضبوط تنظیم ہے اور یہ وہ پہلی عالمی تنظیم ہے جس میں مغرب، جس کو کہا جائے، اس کا کوئی نمائندہ یعنی یا اس کا کوئی ملک شامل نہیں ہے، جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب اقتصادی پاور یا معاشی پاور صرف اور صرف مغرب کے قبضے میں نہیں، بلکہ اب دنیا اقتصادی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی دوسرے جہتوں کی جانب شفٹ ہو رہی ہے، جن میں ابھرتی ہوئی طاقتیں خاص طور پر چین، روس، ہندوستان، برازیل، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ارجنٹینا، مصر اور ایتھوپیا جیسے ممالک اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو آبادی کے اعتبار سے بھی ایک بہت بڑی حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں اور اقتصادی اعتبار سے بھی، اور ظاہر کہ جب اقتصادی اعتبار سے بھی اور آبادی کے اعتبار سے بھی کسی تنظیم کی اپنی ایک الگ شناخت ہو جائے تو اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور اس کی کارکردگی بھی اسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم اس تنظیم اسلامی جمہوریہ ایران کی رکنیت اور اس کے آئندہ پڑھنے والے دورس مثبت اثرات کا جائزہ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی پچھلے برسوں کے دوران کتنی کامیاب رہی ہے اور تمام تر دشمنوں کی ریشہ دوانیوں اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جو یہ پالیسی تھی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کر دیا جائے، ان تمام تر کوششوں کے باوجود آج اسلامی جمہوریہ ایران عالمی میدان میں اور بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں کہاں اور کس پوزیشن پر ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
صدر سید ابراہیم رئیسی نے برکس تنظیم کو چند قطبی نظام کے آغاز کی علامت قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان جنوبی افریقہ سے واپس تہران پہنچنے پر دیا۔ اس درمیان برکس میں ایران کی شمولیت کا دنیا کے مختلف ملکوں نے زبردست خیر مقدم کیا ہے۔ صدر نے اس موقع پر اپنے دورے کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ برکس تنظیم میں افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے اہم ممالک شامل ہیں، جن کی ڈی ڈالرائزیشن کی کوششوں کی ایران مستحکم انداز میں حمایت کرے گا۔ قبل ازیں صدر سید ابراہیم رئیسی نے برکس سربراہی اجلاس سے بھی خطاب کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ تہران برکس رکن ممالک کے مابین معاشی تعاون، مقامی کرنسیوں میں لین دین اور برکس کے مالی ترقیاتی ادائیگی کے نظام میں فروغ کے لیے ہر ممکنہ اقدام کی حمایت کرے گا۔ صدر رئیسی نے برکس میں ایران کی شمولیت کو عالمی عدل و انصاف اور اخلاق اور پائیدار امن کا ایک نیا باب اور اس جانب ایک مستحکم قدم قرار دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ تسلط پسندی، ناانصافی، امتیازی رویے اور اخلاقی زوال نے دنیا کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے حل کے لیے برکس تنظیم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی جانب سے برکس تنظیم پر اعتماد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے برکس کو عالمی تبدیلی اور ملٹی پولرزم کی علامت قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ برکس سربراہی اجلاس کے 15th دور میں ایران کو بھی اس تنظیم میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا، مصر، ایتھوپیا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی رکنیت کو بھی منظور کر لیا گیا ہے، جس سے گلوبل ساؤتھ کے اسٹریٹجک ممالک کی بنیاد پر اس تنظیم کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ جنوبی افریقہ میں منعقد ہونے والے برکس سربراہی اجلاس کے اس دور کا ایجنڈا ڈی ڈالرائزیشن قرار دیا گیا ہے۔ اس گروپ کے ارکان نے ڈالر سے چھٹکارا حاصل کرنے پر زور دیا۔ روس کے صدر نے اپنی آن لائن تقریر میں اس سلسلے کو ناقابل واپسی اور تیز رفتار قرار دیا ہے۔ ادھر برازیل کے صدر لولا دا سیلوا نے بھی امریکی ڈالر میں لین دین کو امریکہ اور سامراجی نظام کی تسلط پسندی قرار دیا ہے، جس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اور پانچ دیگر ممالک کی برکس تنظیم میں شمولیت سے اس اتحاد کی جیو اکنامک، جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل استحکام میں مزید اضافہ ہوگا۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر قمر عباس آل احسن صاحب کو۔ آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان قمر عباس صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
یہ قمر عباس صاحب، 15واں اجلاس برکس کا منعقد ہوا، سب سے پہلے تو میں برکس کی جو موجودہ اہمیت ہے اس پر آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا، جو اس کی پوزیشن ہے عالمی سطح پر۔
دیکھیں، اب بہت دنوں سے، یعنی کئی عشروں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سیاست میں، عالمی سطح پر معیشت کو اور اقتصاد کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ان کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالیہ عشروں میں، حتیٰ جو جنگیں بھی ہوئی ہیں ان پہ بھی اگر بہت ہی گہرائی سے نظر ڈالی جائے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں معیشت اور معاشی فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ چنانچہ جو مشرق وسطی میں جو جنگیں ہوئی ہیں جس طرح کی، تو اس میں وہی انرجی اور معاشی مفاد اور جسے کہیں کہ اسلحے کی تجارت اور یہ سب جو چیزیں ہیں وہ آخر کار پلٹ کے وہی معیشت ہی کی طرف آتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بہت ہی اہم ایک عنصر ہو گئی، اور بہت ساری طاقتیں اس لیے بھی بہت زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ وہ معیشت ان کی بہت مضبوط ہے۔ آپ چین کو دیکھ لیں کہ جو اس کی طاقت ہے پوری دنیا میں، جو بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ اس کا بڑھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی فوجی طاقت نہیں ہے بلکہ اس کی معاشی طاقت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو برکس کی اہمیت یہیں پر واضح ہوتی ہے، کیونکہ برکس ایک اقتصادی تنظیم ہے جو اس کا مقصد ہے اور ہدف ہے وہ یہی ہے کہ اقتصادی طور پر تعلقات کا فروغ اور تعاون اور لین دین ہو۔ لیکن مقصد کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے تو اس کا مقصد بھی بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب معیشت ہی ایک بہت ہی بڑا عنصر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ برکس کے جو رکن ہیں، جو بانی ممالک ہیں، ان کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو معاشی اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں وہ، اور ان میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو فوجی لحاظ سے بھی کافی طاقتور ہیں۔ معاشی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں بہرحال جو سب سے بڑی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت یعنی چین ہے اس میں، پھر ابھرتی طاقت جو ہے دنیا کی معاشی، اس میں ہندوستان کا نام بھی کافی اہم ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کے وہ چوتھی بڑی معاشی طاقت بنی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہندوستان ہے اس میں، اس کے علاوہ برازیل ہے جو کافی اہم ملک ہے معاشی اعتبار سے بھی اور آبادی کے اعتبار سے بھی۔ معیشت میں جو چیزیں اہم ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ تقریباً تمام چیزیں برکس کے جو اراکین ہیں ان میں ہیں۔ ایک آبادی، اب نئے زمانے میں آبادی بہت اہم ہے چونکہ بڑا بازار ہوتا ہے، افرادی قوت ہوتی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو دنیا کی 40% تقریباً آبادی وہ برکس ممالک میں، چین جو ہے وہ اس میں ہے، ہندوستان ہے جو پہلے دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں، بازار کے حساب سے دیکھیں تو بہت ہی بڑا ہے، رقبے کے حساب سے دیکھیں تو بہت بڑا ہے، علاقے کے حساب سے دیکھیں تو کہ محدود نہیں ہے، ایشیا سے لے کے افریقہ اور لیٹن امریکی ممالک سب ہیں اس میں، تو میرے خیال سے کافی اہم ہے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ بہرحال دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اب اپنا راستہ متعین کر رہی ہے، اور بڑی طاقتوں کی جو اجارہ داری تھی وہ اب تقریباً ختم ہو چاہتی ہے، اور ایک نئی طاقت اور چند قطبی نظام جو ہے وہ معرض وجود میں آیا چاہتا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ تو ایسے میں جو خود مختار ممالک ہیں وہ خود مختاری کے ساتھ اپنی زندگی جی سکیں گے، اور اپنی قوموں کو باعزت اور مزید خود مختار بنا سکیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
سامعین ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے صبح کی نشریات میں آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح امید کا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید. عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں زہد آرزوؤں کے کم کرنے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے کہ جس کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، زہد اور رغبت دونوں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ زہد یعنی اعراض کرنا، منہ موڑ لینا اور مائل نہ ہونا ہے، لیکن اس کے مد مقابل رغبت کے معنی مائل ہونے کے ہیں۔ کسی چیز سے گریز اختیار کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک فطری اور دوسرے روحانی۔ فطری طور پر گریز کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص اور معین چیز سے متعلق انسان کی طبیعت میلان نہ رکھتی ہو، جس طرح سے ایک بیمار کی طبیعت پھل اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں سے رغبت اور میلان نہیں رکھتی ہے۔ اس طرح کی بے رغبتی کا زہد سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ روحانی یعنی وہ چیزیں کہ جن کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور ان سے رغبت رکھتی ہے، وہ فکر و اندیشہ اور انسان کی آرزو کے لحاظ سے با ہدف اور مقصود نہ ہو، یعنی وہ امور جو خواہشات نفسانی کی قسم سے نہ ہوں بلکہ اخلاقی فضائل میں سے ہوں، جیسے عزت، شرافت، کرامت، آزادی یا معنوی اور الہی معارف میں سے ہو، جیسے خدا کا ذکر، اس کی محبت اور خداوند عالم کی ذات تقرب حاصل کرنا۔ پس زاہد یعنی وہ شخص کہ جس کی پوری توجہ مطلوب کامل کے عنوان سے دنیا کی مادی چیزوں اور بلند و بالا خواہشات سے عبور کر کے دوسری چیزوں کی طرف ہو گئی ہے۔ زاہد کی بے رغبتی اندیشہ اور تمناؤں سے ہے، نہ کہ طبیعت سے، اور زاہد حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان تین جملوں کے ذریعے جو وضاحت فرمائی ہے، وہ ان غلط تفسیروں کے مقابلے میں ہے جو زہد کے سلسلے میں کی جاتی ہیں۔ اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زہد کے معنی نہیں سمجھا اور وہ اپنے کو زاہد سمجھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ زہد صرف سادہ لباس پہننے، اجتماعی مسائل میں وارد نہ ہونے، گوشہ نشینی اختیار کرنے، انسانی معاشرے سے الگ رہنے اور اقتصادی قد و کاوش سے اجنبی ہونے اور اس سے تعلق نہ رکھنے کا نام ہے، جبکہ ان میں سے کوئی ایک بھی زہد پر دلیل نہیں ہے۔ جو شخص مادی امور سے بے توجہ ہو، وہ لمبی چوڑی آرزوؤں کے درپے نہیں ہوتا، وہ نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس لیے کہ نعمتیں نہ تو اسے مشغول کرتی ہیں اور نہ ہی یاد خدا سے غافل کرتی ہیں، اور نہ ہی گناہیں اسے دین سے دور کرتی ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ نعمتوں کو خدا کی جانب سے سمجھیں، تاکہ یہ خدا سے دلبستگی کا سبب ہو، نہ کہ خود سے دلبستگی کا سبب ہو۔ اس بنا پر جو شخص لمبی چوڑی آرزو نہیں کرتا اور الہی نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرتا ہے اور خود کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ حقیقی زاہد ہے، خواہ فقیر ہو یا ثروت مند، کیونکہ زہد کا معیار فقر نہیں ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ان تمام صفات کو فراہم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کوشش کرو کہ تمہارے ارادے اور صبر پر حرام کو غلبہ حاصل نہ ہو، اور الہی نعمتوں کے مقابلے میں شکر خدا کی ادائیگی فراموش نہ ہونے پائے۔ اگرچہ خداوند عالم نے واضح اور آشکار دلیلوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اتمام حجت کر کے بہانہ بازی کو توڑ دیا ہے، یعنی اگر مکمل طور پر شکر خدا نہیں بجا لاتے تو کم از کم شکر کی ادائیگی کو فراموش نہ کرو، اور اگر گناہ سے باقاعدہ اجتناب نہیں کرتے ہو تو کم از کم تمہارے صبر پر حرام غالب نہ آئے اور تقوی کے اس حد کی رعایت کرو۔ اس بنا پر گناہ سے اجتناب کرنا اور نعمت کا شکریہ ادا کرنا دو مرحلوں کا حامل ہے۔ ان میں سے ایک مرحلہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے اور در حقیقت ایمان کی شرط ہے، اور ایک عام مرحلہ ہے جو خطاؤں اور لغزشوں کے اجتناب اور آرزوؤں کے کم ہونے سے مرکب ہے، اور یہ زاہدوں اور ایمان پر سبقت حاصل کرنے والوں سے مربوط ہے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ زہد آخرت کی کنجی اور آتش جہنم سے نجات کا باعث ہے، اور زہد ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کا نام ہے جو اسے یاد خدا سے غافل کر دیتی ہیں، بغیر اس کے کہ ان چیزوں کے ترک ہونے پر افسوس ہو یا ان چیزوں کے واپس ہونے کا انتظار ہو، یا اپنے فعل و عمل کی مدح سرائی کے درپے ہو، یا اپنے کام کے عوض کا طالب ہو۔ یہ وہ صفات ہیں جن کو حاصل کرنے کے بعد انسان زہد کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی چیز کے آرام و آسائش اور ان کے موجود ہونے کو آفت اور بلا سمجھتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب ارشد علی صاحب چنار مرزا پور یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، ہمارے والد صاحب ہمیشہ پابندی کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی سننے کی تاکید کرتے ہیں، واقعاً پروگرام بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں، خبریں، تبصرے اور موجودہ حالات پر سیاسی تبصرہ بہت عمدہ ہوتا ہے، سیاسی حالات سے آگاہی ہوتی ہے اور پروگرام صبح امید سے معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث اور سیرت معصومین سے دل کو جلا ملتی ہے، سلامت رہیے۔ اور سامعین محترم ارشد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن ایک بادیہ نشین حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دن آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اپنی حاجات کے سلسلے میں شریف عرب کریم آقا قرآن کے حامل یا خندر و شخص سے رجوع کرو، اور آپ عرب بھی ہیں، شرافت اور کرامت آپ کی سیرت ہے اور قرآن تو آپ ہی کے گھرانے میں نازل ہوا ہے، اور پیغمبر اکرم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب بھی تم قرآن کو دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین کو دیکھ لو۔ اس شخص کی بات مکمل ہو گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حاجت بیان کرو۔ اس شخص نے اپنی حاجت زمین پر لکھ دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا کو یہ فرماتے سنا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کی معرفت اور آگہی کے مطابق نیکی اور احسان کرنا چاہیے، اس لیے میں تم سے تین سوال پوچھتا ہوں، اگر تم نے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں تم کو سونے اور چاندی کے سکوں کی تین تھیلیاں دوں گا، اگر دو سوالوں کے جواب دو گے تو میں سونے اور چاندی کے سکوں کی دو تھیلیاں تم کو دوں گا، اور اگر ایک سوال کا ٹھیک جواب دیا تو ایک تھیلی کے حقدار قرار پاؤ گے۔ اس شخص نے اس بات کو قبول کر لیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا خدا تعالی پر ایمان۔ آپ نے پوچھا ہلاکت سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا تعالی پر توکل۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ خدا تعالی کے بندے کی زینت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایسا علم جس کے ساتھ حلم و بردباری بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو؟ اس نے جواب دیا کہ ایسی غربت جس کے ساتھ صبر ہو۔ آپ نے پوچھا کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر؟ اس شخص نے کہا کہ پھر آسمان سے ایک بجلی نازل ہونی چاہیے جو اسے نابود کر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کا یہ جواب سن کر مسکرائے اور سونے اور چاندی کے سکوں کی 3 تھیلیاں اسے عطا کر دیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے پروگرام کے اس حصے میں اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 شہریور، 9 سفر المظفر اور 26 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو سفر المظفر سن 37 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے باوفا ساتھی حضرت عمار یاسر جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جنگ صفین امیر شام معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کے انکار کے بعد شروع کی تھی۔ حضرت عمار یاسر کی ولادت ہجرت سے 57 سال قبل ہوئی تھی۔ آپ کے والد حضرت یاسر اور والدہ سمیہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کفار کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور اپنی بے پناہ بہادری کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ کا مرکز بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمار، میرے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا، جب بھی ایسا ہو تم علی اور ان کی جماعت کی پیروی کرنا، کیونکہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ اے عمار، تم علی کی معیت میں 2 گروہوں کے خلاف لڑو گے، بیعت توڑنے والے اور ظالم و ستمکار، اس کے بعد ایک باغی گروہ تمہیں قتل کر دے گا۔ نو سفر سن 421 ہجری قمری کو عظیم مسلمان دانشور، مورخ اور مفکر ابو علی مسکوہ نے وفات پائی۔ وہ تقریباً سن 320 ہجری قمری میں ایران کے شہر رائے میں پیدا ہوئے۔ ابو علی اپنے دور کے تمام رائج علوم کے استاد تھے۔ انہوں نے علم طب، کیمیا، تاریخ اور فلسفے میں وسیع تحقیقات انجام دیں۔ ابن مسکوہ کو ارسطو اور فارابی کے بعد معلم ثالث کا لقب دیا گیا۔ ان کی بہترین کتب میں تہذیب الاخلاق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور خواجہ نصر الدین توسی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ ان کی کتاب تجارب الامم بھی قابل ذکر ہے، جو سن 372 ہجری قمری کے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 26 اگست سن 1346 عیسوی کو جنگ میں پہلی مرتبہ توپ استعمال کی گئی۔ توپ کو سب سے پہلے برطانوی سلطنت اور حکومت فرانس کے درمیان اقتدار کی جنگ میں استعمال کیا گیا۔ یہ جنگ برطانیہ کی جانب سے شروع کی گئی۔ اس جنگ میں برطانوی فوج کی جانب سے اس بھاری ہتھیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے فرانس کے بادشاہ فلپ ششم کو برطانیہ پر افرادی برتری حاصل ہونے کے باوجود اس وقت شکست ہوئی جب وہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ چھبیس اگست 1885 عیسوی کو فرانسیسی مصنف ژول رومین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فلسفے میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ ژول رومین 1946 میں فرانس اکیڈمی کے رکن بنے۔ ان کی پہلی کتاب کا نام دوستان ہے اور بن جانسن ان کا ایک اہم ڈرامہ ہے۔ رومین کا 1972 میں انتقال ہوا۔ چھبیس اگست 1896 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کے ہاتھوں ارمنی عیسائیوں کا قتل عام شروع ہوا۔ اس کے لیے عثمانی فوجوں نے یہ بہانہ بنایا کہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت میں ارمنی عیسائیوں نے یونانیوں کی مدد کی تھی۔ پانچ روز تک جاری رہنے والے اس قتل عام میں دسیوں ہزار عورتیں، بچے اور مرد مارے گئے۔ چار شہریور سن 1307 ہجری شمسی کو ایران کے ایک اہم شاعر مہدی اخوان سالس مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ میم امید تخلص رکھتے تھے۔ انہوں نے 16 سال کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کیے اور اپنے استاد کی ترغیب پر شاعری کا مزید شوق پیدا ہوا۔ ان کے پہلے اشعار توحید اور وحدانیت خدا کے بارے میں تھے اور یہی اشعار مشہد کی ادبی انجمن میں ان کے شامل ہونے کا سبب بنے۔ وہ سن 1327 ہجری شمسی میں تہران آ گئے اور یہاں تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے غزلیں اور قصیدے کہے ہیں اور ان کی شاعری کلاسیکل شاعری تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں با محاورہ زبان بخوبی استعمال کی ہے۔ مہدی اخوان سالس اپنے عمر کے اواخر میں تہران کی یونیورسٹیوں میں فارسی زبان و ادب کے پروفیسر کی حیثیت سے درس دیتے تھے۔ ان کا 62 سال کی عمر میں تہران میں انتقال ہوا اور طوس میں معروف شاعر فردوسی کے مقبرے کے پاس ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چھبیس اگست سن 1941 کو اردو کے مشہور شاعر شوکت علی خان فانی بدایونی کا انتقال ہوا۔ وہ 13 ستمبر 1879 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی مگر طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی، لہذا وکالت کے میدان میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ فانی بدایونی نے اپنے شاعرانہ خیال کے اظہار کے لیے غزل کا انتخاب کیا اور غزل میں منفرد رنگ پیش کیا۔ فانی بدایونی نے اپنی زندگی کے آخری ایام حیدرآباد دکن میں گزارے۔ ان کے دو دیوان شائع ہوئے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا بیشتر کلام لاپرواہی کے باعث ضائع ہو گیا۔ سامنے سے کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.